أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم یا ایوہ الناس یا بھی ہماری زبان کا کلمہ ایوہا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں اے کے معنوں میں ارے کے معنوں میں اوے کے معنوں میں ابے کے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے الناس ہماری زبان کا کلمہ عامۃ الناس عوام الناس یہ کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو لیکن شروع میں الف لام لگا ہے اے سارے کے سارے لوگوں یہ بڑا معنی خیز ہے الف لام لگنا کلو واو الف آخر پہ تو جمع کی علامت ہے اور اصل کلمہ باقی کل ہے اردو میں کہتے ہیں عقل حلال اور عقل حرام معقولات کہتے ہیں کھانے والی چیزوں کو یہ وہی کلمہ ہے آکالا یا کلو اکالا اس نے کھانا کھایا یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا حمزہ کاف اور لام سے یہ کلمہ اگر ہم ڈکشنری سے نکالنا چاہیں تو تب نکلے گا اور اس کا باب ہے ناسارا ینسرو ناسارا ینسرو یہ باب ہے اسی بنیاد پہ اس کہتے اکالا یا کلو وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا کل کھاؤ یہ فعل امر ہے آپ کہیں گے کہ فعل امر ہے تو اس کے آخر پہ تو لام کے اوپر جزم ہونی چاہیے تھی کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر جزم کے بعد والے کلمہ اگر واو ہو تو جزم کو پیش میں بدل دیتے اگر جزم کے بعد والا کلمہ الف ہو تو عرب اس جزم کو زبر میں بدل دیتے اور اگر جزم کے بعد والا کلمہ یا ہو تو عرب اس جزم کو زیر میں بدل دیتے ہیں اس لیے یہاں پہ پیش آگے کیونکہ واو آیا ہے کلو تم سب کھاؤ مما یہ کلمہ دراصل من جمع ماں سے مل کر بنا ہے من کے معنی ہوتے ہیں میں اور ماں مما اس میں سے جو کہ فل اور دی فی بھی ہماری زبان کا کلمہ ہم استعمال کریں فی الحال فی الفور فی صد یہ سارے ہماری زبان کے کلمات ہیں فی کا مطلب میں فی صد سو میں فل اور دی عرض کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے زمین میں اے لوگو سارے کے سارے لوگو کھاؤ جو کچھ ہے زمین میں حلالن وہ حلال ہو طیبن طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں تم سارے لوگوں وہ کھاؤ کھانے میں کوئی اور چیز نہ کھانا وہ حلال اور طیب ہو اس کا خیال رکھ لینا ولا تتبعوا وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ جی لا بھی ہماری زبان کا کلمہ والا اور نہ تتبعوا واو الف تو جمع کی علامت اتباع کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں اتباع کرنا یعنی پیروی کرنا تبع یتبعوا سمع یسمع اس کا باب ہے تبع اس نے اتباع کی اور اتباع جب کرتے ہیں باب افتعال جب آ جاتا ہے تو اس کے اندر اہتمام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں گویا پیروی جو کرنی ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنی ہے اتبعوا ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو سوچ سمجھ کے اتباع مت کرو خطوات الشیطان یہ کلمہ خطوہ اصل میں خطوہ تھا خطوہ تو کے آخر پہ گولتے آ گئی تو ہم نے پڑھا تھا گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ اس کی جمع بن جاتی ہے, کیونکہ جتنے کلمات بھی جن کے آخر پہ گولتے آئے گی وہ مونس ہوتے ہیں سوائے مردوں کے نام حمزہ اور طلحہ. جو مونس کلمہ ہوگا اس کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گولتے کو کاٹ دیتے ہیں اور الف اور تے کا اضافہ کر دیتے ہیں. خطوہ کہتے ہیں قدم, خطوہ کہتے ہیں پلاننگ کو, خطوہ کہتے ہیں منصوبے کو. خطوات منصوبوں پلاننگ الشیطان, شیطان کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. خطوات الشیطان, شیطان کے خطوات, شیطان کے نقش قدم, شیطان کی منصوبہ بندی, شیطان کی پلاننگ کی اتفاق سوچ سمجھ کر مت کرو. انہو, انہ کا مطلب بے شک, انہ ہو یا انہ ہو ہر دوال تو میں اس کے معنی تو بے شک ہی رہنے. انہو بے شک وہ ہے, لکم تمہارے لیے, عدوون عداوت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. عدو کہتے ہیں دشمن کو, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ, اور مبین بھی استعمال کرتے ہیں کھلا کھلا واضح واضح. انہو لکم عدوون مبین, وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگو, زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ, اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو, اس کی اتباع نہ کرو, اس کی پیروی نہ کرو. اور اس کے معنی, خطوہ کے معنی منصوبہ پلاننگ, اس کے منصوبوں کے مطابق مت چلو. بڑی اہم بات ہے اس کے اندر. لوگوں, زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. یہ دعا بھی جو آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہے اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ اللہم ارزقنا رزقاً واسعاً, وسیع دینا لیکن حلال, وہ حلال, طیباً وہ پاکیزہ. یہ حلال اور طیب کیا ہے؟ اے اللہ, ہم تو آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے مالک آقا اور شہنشاہ ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. جس کو آپ کی ذات بابرکات کہہ دیں کہ حلال ہمارے لیے وہ حلال, اور جس کو آپ حرام کہہ دیں وہ ہمارے لیے حرام. اگر آپ کی جناب اس کی حکمت سمجھا دے تو آپ کا انعام, اور اگر آپ صرف حکم دے دیں کہ یہ تمہارے لیے حلال اور یہ تمہارے لیے حرام, اور اس کی حکمت بھی نہ بتائیں, تو اے اللہ ہم آپ کے غلام, ہمارا کام صرف اتباع. جہاں پہ اللہ فرما دیں ان کے رسول فرما دیں یہ حلال ہے, اور جہاں وہ فرما دیں یہ حرام ہے, تو وہاں پر اپنے دماغ کے گھوڑے چلانے کی قطعی اجازت نہیں. اسی کا نام ایمان ہے. الحلال ابین والحرام ابین, اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے اور حرام بھی واضح کر دیا. اور جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے, اس کا امکان ہے کہ تمہاری طبیعت اسے نہ چاہتی ہو کھانے کو, تو نہ کھاؤ, کوئی زبردستی نہیں ہے. تمہیں کراہت ہو رہی ہے نا, نہ کرو. لیکن اس حلال چیز کو حرام کہنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں. حرام چیز سے اجتناب کرنا ہوتا ہے. حرام ماننا کہتے ہیں اس چیز سے مکمل اجتناب کر دیا جائے. اور کسی چیز کو اگر اللہ حلال کہہ دے, کوئی دوسرے بڑی سے بڑی ہستی اسے حرام کہہ سکتی ہے؟ یا وہ رویہ اپنا سکتی ہے جو حرام کا ہوتا ہے, یعنی منع ہو جانے والا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی اللہ نے نہیں دی, جس کو اللہ حلال کر دے اس کو وہ ترک فرما دے. یہ آپ نے سورہ تحریم میں پڑھا ہوگا کہ اللہ نے شہد کو اگر حلال کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کے کہنے میں آ کے اس حلال کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دیا, صرف اپنے اوپر منع کر لیا تھا کہ میں نہیں استعمال کروں گا, تو قرآن کی آیت میں اتر گئی کہ محمد جسے ہم حلال قرار دیں تو اپنی بیویوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے حرام کر دے گا. تو کائنات کے اندر اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہو سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ, تو دوسری ہستی ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک بیوی کے پاس کیونکہ شہد تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلاتی, باقی بیویوں کو کچھ حسد سا ہونے لگا. جو سوتن ہوتی ہے وہ چاہے نبی کے گھر کی ہو, سوتن کا جلاپا تو اپنی جگہ مسلمہ ہے, وہ تو ہو کے رہنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ رسول اللہ زیادہ وقت پھر ادھر نہ لگایا کرے, اس کی تعریفیں ہی نہ کرتے رہا کرے. تو کہنے لگے آسن کی بو آتی ہے, وہ آسن کی بو شہد سے آتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا میں اسے کھانا ہی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ان بیویوں کی خوشی کی خاطر ہماری حلال چیز کو رسول تو حرام کر دے گا. اللہ حرام قرار تو نہیں دیا تھا, اس سے یہ رویہ رکھنا کہ اس کو مکمل چھوڑ دینا اس طرح اور باقاعدہ اعلان کر دینا کہ میں اسے نہیں استعمال کروں گا, اس کی بھی اجازت نہیں. ہاں جس کے بارے میں اللہ نے حلال کہا ہے اور تمہیں کھانے کو جی نہیں چاہتا, تم اس سے کراہت کرتے ہو, تمہیں مزہ نہیں آتا, تو معذرت کے ساتھ نہ کھاؤ, لیکن یہ نہ کہو کہ میں نہیں کھاؤں گا, یہ نہ اعلان کرو کہ یہ نہیں کھانا چاہیے. یہ کسی کا بھی اختیار نہیں, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کا بھی. ہاں یوں کہا جا سکتا ہے, یہ بھی ہمارے ہاں ایک ذرا ایگزیجریشن ہو جاتی ہے کہ اللہ نے حلال کی ہے تو اسے کہہ دے کہ نہیں کھانا, تو اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا. نہیں, گناہ نہیں ہوگا. تو اسے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتا, عدم رغبت کا اظہار نہیں کر سکتا, لیکن تو کہے کہ میرا مزاج نہیں چاہ رہا کہ اس وقت کھاؤں. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد ابن ولید اور کچھ اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, دب جسے اردو میں گو کہتے ہیں, گو جانور دیکھا نا آپ نے جی, قلعوں پر عموماً لوگ استعمال کرتے تھے پتا کرنے کے لیے, اوپر چڑھنے کے لیے, کمند ڈالنے کے لیے. اس گو کو ذبح کر کے حضرت خالد ابن ولید اور کچھ نوجوان اور بیٹھے اسے کھا رہے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی, آقا کہ یہ دم ہم کھا رہے ہیں, یہ گو ہم کھا رہے ہیں, آپ بھی تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفضل, بسم اللہ کرو, کھائیے, آپ شوق سے کھائیے. وہ آنا کراہ بزار, مجھے ذرا اس سے کراہت, میں نہیں کھاؤں. کوئی دل کی کراہت ہو جانا یہ ایک مزاج کی بات ہے, اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن ایک چیز کو پسند بھی کر رہے ہوں کسی اور کی رضا کی خاطر, کسی اور کی خوشی کی خاطر, کسی کوئی چیز اڈاپٹ کر لینا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا, اس کی ممانعت. میں بات سمجھا سکا یا نہیں جی؟ کب حلال ہوتی ہے وہ چیز, کب حرام ہوتی ہے, جن بنیادوں پہ ہوتی ہے, اللہ تو ہی بہتر جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے, تو خیبر تک جاتے جاتے عمر اللہ علی گدے کا گوشت اور متا, عورتوں سے وقتی نکاح یہ جائز تھا, صحابہ کرتے تھے. خیبر سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اللہ علی اور متا سے لوگوں کو منع کر دیا کہ آج کے بعد یہ منع ہے. وما ينطق عن الهوى, وہ تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, ان ہوا وہی ان یو ہا, وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے, تو وہی نازل ہو گئی, انہوں نے منع کر دیا. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے حلال کیوں تھا اب حرام کیوں ہو گیا؟ اللہ اس کی حکمتیں آپ ہی جانیں. آپ کے رسول نے آپ کے کہنے پہ ہمیں کہہ دیا کہ نہیں کھانا تو نہیں کھائیں گے, نہیں مطاع کرنا تو نہیں کریں گے. ذرا ایک اور احتیاط. سبحان اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خیبر کی لڑائی میں شریک تو تھے لیکن یہ خبر ان تک نہ پہنچ سکی کہ متا حرام کر دیا گیا ہے, یہ خبر نہیں پہنچی ان تک. باقی سارے صحابہ نے کہا کہ متا وقتی نکاح جو ہے یہ اللہ نے حرام کر دیا, محمد رسول اللہ نے خیبر پہ پہنچا دیا. فرمانے لگے اگر خیبر میں رسول اللہ نے کہا ہوتا تو میں تو خیبر میں موجود تھا, مجھے بھی پتا چل جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں, یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں خود محمد رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ تاویل القرآن, اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما دے اور قرآن حکیم کی سمجھ عطا کر دے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبر الامہ کا خطاب دیا تھا کہ امت کے سب سے بڑے یہ عالم دین, یہ خطاب تو خود اللہ کے رسول نے دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی, اتنا پتا ہے کہ خیبر سے پہلے تک تو جائز تھا, رسول اللہ نے منع نہیں کیا تھا. اب منع کرنے کا چونکہ مجھے نہیں پتا تو میں اپنے اندر یہ جرت نہیں پاتا جس بات کا مجھے پتا نہ ہو اور میں لوگوں کو کسی کے کہنے پہ کہہ دوں کہ یہ حرام ہے, میں نہیں کہتا. یہ ہے احتیاط اسلام. کسی نے کہا, عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس تو پھر کیا آپ متا کریں گے؟ کہتے کراہت تو میری اس سے پہلے بھی تھی, میں نے نہ پہلے کبھی کی ہے نہ آئندہ کبھی کروں, کراہت تو میری تھی پہلے بھی تھی, مجھے میری طبیعت کو بھاتا ہی نہیں, لیکن جس کے بارے میں مجھے خبر نہیں مل سکی میری کیا ہستی کہ جس کو محمد رسول اللہ نے نہیں حرام کیا میں اسے کر دوں. تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں تو وہ بڑی کیلو کال کرتی تھی اور اپنے اوپر بے شمار چیزیں خود ہی انہوں نے اڈاپٹ کر رکھی تھی, یہ حلال ہے اور یہ حرام. مذہبی پروہتی نے کوئی کام کرنے کا حکم دینا ہے یا کسی کام سے روک دینا ہے, یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ مجھے آواز نہیں آئی. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو یہ مقام دے دیا جائے تو اس کا نام شرک ہے, اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. یہ سب سے بڑا گناہ, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حلالاً طیباً, پہلے میں حلال اور طیب کی بات عرض کر لوں پھر میں اگلی بات عرض کروں. حلال تو بات واضح ہوگی کہ اس کے پاس ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جس کو اللہ حلال کہہ دے, جس کو رسول حلال کہہ دیں, کسی بھی بنیاد پر ہم اسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن مٹن, بیف, مرغی کا گوشت, مچھلی کا گوشت, زمزم, وہ جو اجوا کھجورے, یہ سب حلال ہیں کیا حرام ہیں؟ کسی بھی دلیل کی بنیاد پر انہیں حرام کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ سود کے مال سے لی گئی ہو, یہ رشوت کے مال سے زمزم خریدا گیا ہو, یہ غصب کے مال سے, چوری کے مال سے, ڈکیتی کر کے چھینا گیا ہو, وہ زمزم حلال ہے کہ حرام ہے؟ حضور پھر بھی حلال ہے. یہ جس کو اللہ, یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, کسی بھی دلیل کی بنیاد پر جسے اللہ حلال کہہ دے اسے کوئی حرام نہیں کہہ سکتا, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ نے کہہ دیا. تو میری اور آپ کی کیا مجال, دونوں نکل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, میں نے اسی کی پریکٹس کروائی یار. حلال تو حلال ہے, وہ اللہ نے کہہ دیا ہے, لیکن وہ طیب نہیں رہا, وہ پاکیزہ نہیں رہا, وہ پلید ہو گئی ہے, وہ پلید ہو گئی ہے چیز. اگر رشوت سے لیا ہے زمزم, رشوت سے لیا کھجوریں اجوا, رشوت سے آپ نے بکری کا گوشت خریدا ہے یا مرغی اور کا گوشت خریدا ہے, کسی کے بھی کہنے پر, کسی بھی دلیل پر, وہ عمدہ ہو سکتے ہیں اگر وہ رشوت کے مال سے ہیں کہ پلید ہیں. یہ غیر طیب ہیں. حلال سے بھی حلال کا ہے کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ. تو گویا کہا ہے جو حرام ہے وہ نہیں استعمال کرنا, اور حرام حلال ہی چیزیں جن کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ طیب نہیں رہ گئیں, یہ پلید ہو گئیں. پلید چیزیں کھانے کی اجازت ہے؟ وہ بھی نہیں, ہم نہیں کھائیں گے, لیکن اس سے حلال تو حرام بھی نہیں کہ. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ یہ ایک باریک سا نقطہ ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے کھول کے رکھنا. جس جس کو اللہ کہہ دے حلال وہ حلال, جس جس کو اللہ کہہ دے حرام وہ حرام, اور جن کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, ان سے پرہیز کر لینے کا نام تقویٰ ہے. ان سے پرہیز کر لینے کا نام تقویٰ ہے. اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے لیکن شک پڑ گیا کہ یہ چیز حلال ہے, استعمال کر لیں, لیکن شک پڑ جائے کہ حرام ہے تو پھر اجتناب کریں گے, یہ تقوی کی علامت. ایک اللہ والے نے بھوک کستائے ہوئے تھے, لیکن ایک ندی کے کنارے بہتا ہوا سیب آ گیا, بہتا ہوا سیب آ گیا. سیب حلال ہے کہ حرام؟ جی حلال ہے. سیب حلال ہے. انہوں نے دیکھا کہ بہتا ہوا کہیں سے سیب آ گیا ہے, ندی سے اٹھایا اور اسے کھا لیا. کھاتے ہی احساس ہوا کہ یہ مال تو بہرحال میرا نہیں تھا, حلال تو ہے لیکن یہ مال تو میرا نہیں تھا, پتہ نہیں کس کا تھا, اور زمین پہ پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی تو مجھے اجازت نہیں تھی. اے میں کیا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا. جدھر سے پانی کا بہاؤ تھا ادھر کو چل پڑے الٹا کہ یہ کس سائڈ سے سیب آیا ہے. چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے, اس باغ کے مالک کے پاس چلے گئے اور کہا کہ باغ کے مالک مجھے نہیں پتا تھا اور میں نے تیرا سیب کھا لیا ہے, اب جو چاہے سزا دے. اس نے کہا کہ اچھا سیب تو نے میرا کھایا ہے. وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے, انہوں نے کہا میرا سیب کھایا ہے نا تو نے, کوئی بات نہیں, آج سے تو میرا غلام. میرا گناہ تو کر بیٹھا ہوں, شاید اس تیرے غلامی کرنے میں ہی اللہ مجھے معاف فرما دے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 10 سال تو نے اس بات کی نگہداشت کرنی ہے تب تیرا وہ گناہ معاف ہوگا. 10 دنوں کے اندر دیکھا کہ اس بندے کے اندر تو ایک نور ہے جو چمکتا ہے. یہ رات کو جس کٹیا میں رہتا ہے وہاں بھی نور ہے ایک جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ اللہ والا اس اللہ والے کو پہچان گیا اور اپنی بیٹی کا عقد کرتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ باغ بھی تیرا. جو لوگ تقوی کی روش کو اپنا لیتے ہیں ان کا اندر بھی چمکتا ہے, ان کا باہر بھی چمکتا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ میں اس چمک کو دیکھنے کی صلاحیت نہ, لیکن وہ چمکتا ہے, وہ مہکتا ہے جو اس کے اندر تقوی ہوتا ہے. اس کی مہک آتی ہے اللہ والا اس کو دور سے پہچانتا. یہ حلال کھانے اور حرام کھانے کے اندر زمین آسمان کا فرق. جب انسان حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر اخلاقی قوتیں حلال پیدا ہوتی ہیں, جب وہ حرام کھاتا ہے تو اس کی حرام حل اخلاقی قوتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جو باپ اپنی اولاد کو مٹن بیف تو بڑا عمدہ کھلاتا ہو لیکن رشوت کا مال لے کر آتا ہو, وہ خود بھی کھاتا ہو اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہو, وہ گھر والوں کے لیے مخلص ہے؟ جس نے حرام کھایا ہے فی بطون نار, قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر لی ہے. اور جس نے حرام کھایا ہے قیامت کے روز اس کو بڑی بھوک لگے گی, اور کھانے کے لیے خاردار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہ کھاتا جائے گا, اندر چرتا جائے گا, وہ بلبلا اٹھے گا. جس نے حرام پیا ہے, جس نے پلیت پیا ہے, میرا جملہ سنیں, جس نے حرام پیا ہے, جس نے پلیت پیا ہے, پیاس اس کو بڑی لگی ہوگی, پاکیزہ پانی جو حوضِ کوثر پہ محمد رسول اللہ کے پاس ہوگا اس پیاسے تو وہ رسول اللہ پانی پلائیں گے. اس کے لیے میرے اللہ نے کہا ہے زخموں کی دھومن ہوگی, خون اور پیپ پینے کو ملے گا. میرے اللہ نے بتایا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا, زنجیروں میں بندھا ہوگا اور اسے پینے پہ مجبور کیا جائے گا. حلال اور حرام یہ متعلقہ کلمات استعمال ہوئے ہیں. کیا حلال اور حرام صرف غذا ہی ہوتی ہے؟ اس آنکھ کا جو فنکشن ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا, وہ حدود جو اللہ نے قائم کر دی ہیں ان حدود کو توڑ کے جو دوسری جگہ دیکھتا ہے اس کا فنکشن پلید ہو گیا کہ پاک رہا, نگاہیں پلید ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں پگھلا ہوا جس اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا. وہ نوجوان ہو, وہ ادھیڑ عمر کا ہو, وہ بوڑھا ہو, غیر محرم کو دیکھ کے وہ اپنے اندر سے دیکھ کر خود جج کر سکتا ہے, اوپر والا تو جانتا ہی ہے, اسے خود بھی پتا چل جاتا ہے, اندر خطرے کی گھنٹیاں بج جاتی ہیں کہ نگاہ پلید ہو گئی, پگھلا ہوا شیشہ تیار کر دیا گیا ہے جس کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ کام کاہے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ حق سننے کے لیے کہ باطل کو یہ نور جہاں کو لتا کو بڑے بڑے معززین کو دیکھا, نہیں نہیں غزلیں سن رہے ہیں کوئی خاص نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جملہ سنیے, غیر محرم کو دیکھنا نگاہوں کا زنا, کانوں سے لذتیں کسی آواز کی لینا یہ کانوں کا زنا ہے, اور لمس کر کے اگر کسی سے مزہ لیا ہے غیر محرم سے تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے, اور برائی کی طرف چل کر قدموں سے گیا ہے تو وہ قدموں کا زنا ہے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا. حلال اور حرام تک اور پیسے کا نام نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں وہ صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگیں تو حلال, اور اللہ کی راہ سے ہٹ کر لگیں تو وہ, کیونکہ یہ عطا اسی کی ہے اور اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کی راہ میں لگا دیا جائے. یہ نگاہ حق بین ہو, حق شناس ہو, یہ کان حق بین اور حق شناس ہو، یہ حق سننا چاہے، یہ زبان حق کہے، ورنہ یہ حلال ہے پلیت ہو جائے گی. جھوٹ بولیں گے تو حلال رہے گی کہ پلیت ہو جائے گی؟ غیبت کریں گے پلیت ہو جائے گی کہ پاک رہے گی؟ جس نام سے، جس زبان سے اپنے اللہ کا نام لینا ہے، اس کے نام کی مالا جپنا ہے، نماز کے اندر اور قرآن کی تلاوت جس زبان سے کرنی ہے، اس زبان کو پلیت کرنے کا تمہیں کوئی اختیار ہے؟ جسے اللہ نے پاک کیا تم کون ہوتے اسے پلیت کرنے والے؟ اور جب تم چغلیاں کرو گے، غیبتیں کرو گے، بدگمانیاں کرو گے، تو ذہن تمہارا پاک رہا کہ پلیت ہو گیا؟ یا کس کی عطا تھی؟ اس کو تو ویسے لگنا تھا جس طرح کا اللہ نے اسے بنایا تھا. زبان حق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ حق بیان کرے تو پاک. کسی کے بھی ڈر اور خوف سے اگر حق کی بجائے باطل کا بیان کرنے لگ جائے، لغو بیان کرنے لگ جائے، تو پاک رہ گئی کہ پلیت؟ وہ علماء، وہ اللہ والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ہزاروں نمازیں پڑھیں، ہزاروں روزے رکھیں، ہزاروں زکاتیں اور حج کرتے پھریں، لیکن ان کی زبان جو اللہ اور ان کے رسول کہتے ہیں وہ تو نہ کہے، اور حکومت کے ڈر سے، ٹکوں کے لالچ میں، مراعات کی وجہ سے، نوکری کے چھوٹ جانے کے غم سے، اگر اس سے ہٹ کر زبان کو استعمال کر لے، ان کی زبانیں پلیت ہیں کہ پاک؟ اور پلیت چیز جنت میں جائے گی؟ سوچو سوچو سوچو، گھروں کے اندر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچو میں اور آپ گلی بازار اور منڈی اور کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ سوچو اقتدار کے وانوں کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال اور طیب کھانا، جب حلال اور طیب نہیں کھاتے تو پھر وہ موقع آتا ہے کہ انسان شیطان کے خطوات میں، شیطان کی پلاننگ میں چلا جاتا ہے. اس لیے کہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، اللہم اکفینی، اے اللہ میرے لیے بس کافی کر دے، اور نہیں چاہیے، وہی کافی ہے تیرے لیے، میرے لیے بے حلالی کا ان حرامی، اپنے حرام سے روک کے جسے تو نے حرام کہا ہے میرے لیے حلال ہے، جو وہ اتنا ہی کافی ہے، مجھے مزید کی تڑپ دے کے حلال اور حرام کی تمیز نہ اٹھا دینا. یہ دعا رسول اللہ کر رہے ہیں. رسول اللہ جو اپنی زبان سے کچھ کہتے نہیں اس وائس کے کہ اللہ انہیں نہ کہہ دے، جن سے گناہ سرزد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں. وَأَغْنِينِ بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سَوَاكَ، مجھے غنی فرما دے اپنے علاوہ ہر ایک، میں کسی کے در پہ نہ جاؤں. اور وہ حدیث تو آپ نے، لمبی حدیث اکثر سنی ہوگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص دور سے آیا ہے، بال اس کے گرد سے اٹے ہوئے ہیں، مصیبت کا مارا، کپڑے بھی اس کے پرانے ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی مصیبتوں میں یا رب یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے، ہے میرے رب میری سن، ہے میرے رب میری. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں مت اوموہ حرام، لیکن اس کا کھانا تو حرام کا تھا، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا تو حرام تھا، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام کا تھا، وہ غزیا بالحرام، اور اس نے حرام غذا ہی کھائی تھی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے حرام کھایا، حرام پیا، حرام لباس پہنا، حرام غذا کھائی، اللہ اس کی دعائیں کیسے سن لے؟ اس کی دعائیں تو زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا. یہ بھی کنسپٹ کلیئر کر لیجیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کافر مسلمان کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے. اللہ کو جو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، لیکن کلمہ گو ہو کے وہ حرام کھائے، حرام پیئے، حلال حرام کی تمیز نہ رکھے، اللہ اس کی بات کو نہیں سنتا. آپ کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی دعائیں مانگی نہیں سنی گئی. میرے اللہ کہتے ہیں کیوں، میں سن لیتا ہوں، تمہارے کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں، اس کا اجر رکھ دیتا ہوں، یا تمہیں نہیں پتا ہوتا، تم غلط مانگ رہے ہوتے ہو، میں تمہارے فائدے کی چیز کر رہا ہوتا ہوں، تمہیں روک رہا ہوتا ہوں، اسے نہیں دینا. یہ ایک تو پہلو اس کا یہ ہے، اور دوسرا پہلو جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، جس کی غذا حرام ہوگی اللہ اس کی دعائیں بھی نہیں سنتا. جس کی دعائیں نہیں سنتا اس کی قبول کر لے گا؟ مجھے جو طالب علم کلاس میں کہتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مجھے اس کا کوئی علاج بتا دیجیے، تو میں اپنی کاؤنسلنگ کے دوران جو پہلا جملہ کہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے پوری شرح صدر سے مجھے یہ بتا کہ تیرا مال حلال ہے کہ حرام ہے. ابھی تک تو 100% یہی آیا ہے، جس نے شکایت کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اس نے یہی بتایا کہ میرے ابو کی کمائی بہرحال ٹھیک نہیں. اس کے مضر اثرات پڑھ کے رہنے ہیں، مت سمجھو کہ اس کے مضر اثرات نہیں پڑیں گے، یہ تو ہو کے رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے مستجیب دعا بنا دے، میری دعائیں قبول ہو جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہستی ہیں جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ہے. حضرت سعد بن وقاص کوئی عام ہستی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا احساس، پاکیزہ چیزیں، پہلے پاکیزہ کہا کیونکہ مومن اور اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن قانونی بات بھی بتا دی کہ احساس پاکیزہ چیزیں اور حلال لقمہ کھاتا رہے، پاکیزہ چیزیں اور حلال لقمہ کھاتا رہے، اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول فرمائیں. دعاؤں کو قبولیت کے لیے رزق حلال شرط اول. اور پھر کہا، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اور بڑے اہم موقع ہو تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جملہ استعمال کرتے، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، یہ سنیے کہ حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. ایک لقمہ حرام، یہ کہنے والی ہستی کون ہے؟ مخبر صادق، جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، جو مبالغہ نہیں کر رہے. وہ مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کسی شخص نے ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیا ہے، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. اور دعا تو مخل عبادہ ہے، یہ تو عبادت کا مغز ہے، یہ قبول ہو جائے گی. اور جس کی نماز قبول نہیں، جس کے روزے قبول نہیں، جس کے اللہ کے لیے جہاد قبول نہیں، اور جو گوشت پوست حرام سے پلا ہے، جو گوشت یعنی اس کا جسم جو حرام سے پلا ہے، اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا وہ جہنم. یہ شیطان بڑی خطرناک ہستی کا نام ہے. یہ جب بھی انسان کو دوسرے رستے پہ لگاتا ہے تو اقتصاد کے رستے سے لگاتا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے لگاتا ہے. پہلے اللہ سے جو بغاوت کرواتا ہے وہ اس پیٹ کے حوالے سے کرواتا. میرے باپ آدم کو اللہ کی پہلی نافرمانی کے لیے اگر اکسایا تھا تو کس حوالے سے اکسایا تھا؟ یہ کھا لو. یہ کھا لو منع کیا تھا، اللہ نے کھا لیا. یہ ہے شیطان، تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کر جاتا ہے. اور اللہ اگر بتا دے پھر بھی اس شیطان کے ہاتھوں اگر ہم شکست آ گئے. سنیے سنیے میری بات کو غور سے سنیے. وہ جنہوں نے شیطان کے کہنے پہ ایک لقمہ کھایا تھا، وہ نبی اللہ تھے. اللہ نے ابھی کچھ دیر پہلے مقابلہ کروایا تھا اور مقابلے میں جتا کر اسے اپنا خلیفہ بنایا تھا. ابھی وہ دشمن بھی سامنے موجود تھے، دشمنوں کے سامنے اپنے ہی جیتے ہوئے اور اپنے جتلائے ہوئے کو ہرانا اور اس کی توہین کرنا مقصود کبھی بھی نہیں ہوا کرتی. اور وہ تو ایک نبی اللہ بھی ہے، وہ تو اللہ کے پہلے چہتے بھی ہیں. اللہ نے تو انہیں دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. لیکن جس لمحے انہوں نے ایسا کر لیا، یہ سب کس جگہ پہ تھے جی؟ جنت کے اندر تھے. جو چیز اللہ منع کر دے اسے کوئی کھا لے، وہ حرام چیز اس کے لیے ہو گئی. تو جنت میں پہنچے ہوئے میرے باپ آدم کو اللہ نے جنت سے نکال دیا. ہم جنت میں جا چکے ہیں. تو اگر میرے پیٹ میں لقمہ حرام ہوا، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ میرا باپ تو پہنچا ہوا باہر نکل گیا ایک لقمہ حرام. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ میرا اور ان کا مقام کو اندازہ لگایا، ان کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو کس زوم پہ ہم کھا لیں؟ دوسری بات، فوری طور پہ بابا آدم اور اماں حوا، ویسے یہ بھی غلط فہمی ہے، لوگ عورتوں کے متعلق اکثر کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے حوا کے کہنے پر کھایا تھا. نہیں، حضرت آدم نے ہی کھلایا تھا اپنی بیوی کو. یہ شوہر ہے بیویوں کو حرام کھلاتا ہے یا حلال کھلاتا ہے؟ لے کے اسی نے آنا ہے، اس دن بھی وہی لے کر آئے تھے. لیکن بیوی جو ہوتی ہے زمیمہ نہیں ہے مرد کا، پوری عقل دی ہے، سوچ سمجھ کے پتا ہے کہ منع کر دیا ہے، کیسے تو نے کھا لیا. وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے، کہ میری جنت سے نکل جاؤ. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ کہ میرا لباس فاخرہ جو جنت کے اندر عطا کیا تھا اتار دو، ننگا کر دیا تھا. اور جو انسان حرام کھاتا ہے دنیا کے اندر ننگا ہو جاتا ہے، بے شرم بے حیا ہو جاتا. اور جس کو اللہ کی حیا نہ رہے اسے دنیا میں کسی کی حیا رہ جائے گی؟ جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ اللہ کی پلاننگ میں چلتا ہے, اور جو بے حیا ہو جائے وہ کسی بے حیا کی پلاننگ میں چلے گا, اس کے منصوبے پہ چلے گا. اگر میرے بابا آدم اور میری ماں حوا اگر اپنے اللہ کے ہاں رو رو کے معافیاں نہ مانگتے, توبہ نہ کرتے, وہ توبہ جو اللہ کو پسند بہت ہے, وہ اللہ جو اسے پیار کرتے ہیں جو اسے مانگتا اور توبہ کرتا ہے, وہ توبہ نہ کرتے تو جنت کبھی دیکھ پاتے, اس کی خوشبو پا لیتے, پھر نبی اللہ بن جاتے. تو لوگوں میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے مال میں کوئی حرام کی چیز موجود ہو اسے بھی نکال, توبہ کر لے, اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی, اسے اللہ اپنا کہہ دیں گے. وہ اس لیے نا کہ یار بچوں کی فیسیں دینی ہیں, بچوں کے کھانے کے لیے کچھ آج پھل ساتھ لے کر جانا ہے, گھر چھوٹا ہے, کرائے کا مکان ہے, بڑا گھر چاہیے, اپنا گھر چاہیے, بچوں کے پاس میرے پاس سواری نہیں ہے, بڑے دھکے کھاتا ہوں, سواری لے لوں. یہ چیزیں اکساتی ہیں. اللہ کہتے ہیں تم دنیا میں جو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس لمحے جتنے بچ کر جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پہ ہم سمجھتے ہیں تمہاری وہ ضرورت ہے, وہ تمہیں مل کر رہے گی, تمہیں ہمارے وعدے پہ اعتبار نہیں. اگر اللہ نے لکھا ہے 7:23 کے اوپر آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملنا ہے, تو اللہ کا لکھا ہوا غالب رہے گا کہ اسے کسی وجہ سے آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے, مل کے رہنا ہے نا. ہاں لینے کے لیے تجھے طریقے بتائے ہیں, لینے کے لیے حلال طریقے بتا دیے ہیں, تو یہ بھی بتا دیا یہ حلال طریقہ ہے اور یہ حرام طریقہ ہے, اور تیرے امتحان کی خاطر تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے, جس طریقے سے مرضی لے لے. اگر لکھا 1 کروڑ ملنا ہے تو وہ ملے گا, اگر حلال طریقے سے تم نے کمایا ہے تو حلال سے بھی ملے گا, اور اگر تو حرام کرے گا تو حرام سے بھی ملے گا. اگر وہ 7:23 پر ہے تو آرام جتنا مرضی کر لے 22 پہ نہیں ملے گا, 23 پر ہی ملے. تو گویا اللہ نے تیرے لیے تو لکھ رکھا تھا 7:22 پر 1 کروڑ دینا ہے, تو جلد بازی میں شیطان کی پلاننگ میں چلا گیا, اللہ کی پلاننگ سے نکل گیا, اس کی پیروی تو نے کر لی اور اپنے لیے جہنم بھر لی. اللہ یہ کروڑ تو تجھے ملنا ہی تھا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ جو آپ چاہے رشوت سے لیتے ہیں یا غصب سے لیتے ہیں, آپ اسلام میں صبر کرتے تو اللہ نے دنیا میں دینا تھا یا نہیں دینا تھا؟ جو اگر اللہ نہیں چاہتے تھے کسی اور واسطے سے کوئی دے سکتا تھا تمہیں, یہ اللہ ہی نے دینا تھا, لیکن تو نے غلط رستہ لے کے اپنے منہ پہ کالک مان لی. اور جس لمحے تو نے صبر کیا اور فرق فرق تجھے اللہ نے نہیں کیا, تیرے لیے نہیں لکھا, تیرے صبر کا امتحان تھا, تو قیامت کے روز جب تو جائے گا تو ساری عمر کرائے کے مکان کے دھکے کھانے والے, شاید مکان کا کرایہ بھی نہ دے سکا اور گھر مالک مکان نے سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا, انہیں پھر بھی کہا کہ حرام ہی کماؤں گا, میں کھلی سڑک پہ رہ لوں گا. کھلی سڑک پہ رہنے کا جذبہ رکھنے والے اللہ تجھے سڑک پہ رکھے گا نہیں, دے گا تجھے. لیکن اگر تیرا یہ سوچ پیدا ہو گئی تو تیرے لیے اسی لمحے جنتوں کے اندر علیین کے اندر لولو اور مرجان کا بنا ہوا محل تجھے بنا دے گا. دنیا میں کسی کے پاس لولو اور مرجان کا محل ہے؟ حلال کمائی والے تو نے فیصلہ کر لیا ہے حرام سے میں نے استغنا کرنا ہے, تو تیرا گھر وہاں پہ بن جائے گا. وابدہ والے نہیں پنکھا لگنے چلنے دیتے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیسے اتنے دو تو تب بات چلے گی, وہ تیرا میٹر ہی نہیں لگنے دیتے, تو بھی تیرے بچے بھی گرمی میں تڑپ رہے تھے, تو نے کہا تڑپ دیں گے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانیں گے, رشوت نہیں دیں گے. اے میرے بندے اب تو میرے پاس آ گیا ہے, آج جو تیرے لیے ہوائیں ہم نے چھوڑی ہیں کوئی ایسی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ 40 سالوں کی مسابت پہ جو نور تیرے آگے چل رہا ہے, دنیا کی کوئی روشنی جو وعدہ دیتا تھا تیرے کام آ سکتی ہے؟ یہ روشنی ہم نے تیرے آگے آگے چلا دی ہے, پھل نہیں نہ کھایا تھا, صبر کر لیا تھا. اے میرے بندے جب تو میرے پاس آئے گا نا تو میں تجھے جب محل میں داخل کروں گا تو تجھے بازار منڈی نہیں جانا پڑے گا, وہ پھل لگا ہوا تجھے سامنے نظر آئے گا اور تجھے نگاہ نہیں اٹھانی, وہ خود نگاہ پھل جھکائے گا, ڈالی جھکے گی, یہ الفاظ ہیں, ڈالی جھکے گی اور کہے گی بندے تو نے اس دن صبر کیا تھا, مجھے اللہ نے اسی دن کا بنا رکھا ہے, مجھے کھا لے, میں تیرے لیے تو ہوں, کھا لے مجھے. اللہ وہاں پہ تجھے لگا دے. یہ دنیا 60-70 سال میں ختم ہو جانی ہے, اس دنیا میں وہ پھل جو ملنا ہے اس نے ختم ہونا ہے, نہ وہ زندگی ختم ہونی ہے نہ اس پھل نے ختم. ٹائم تو نہیں زیادہ ہو گیا.
شیطان الرجیم. انما یامرکم بالسوء والفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آیت نمبر 169. انما یامرکم, اس کا ترجمہ لفظی طور میں کر لیا تھا, یاد ہے جی, آج با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انما یامرکم, انما بے شک ایسا ہی ہے, یہ آخری ورڈک ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے. جہاں پہ یقیناً کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اللہ صرف انا کہتے ہیں, جہاں یقیناً کوئی بات کہنی ہوتی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی, وہاں پہ اللہ جل شانہ انما کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انما یامرکم, امرا اس نے حکم دیا, یا امورو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا, اور یا امورکم وہ تم سب کو حکم دیتا ہے یا دے گا. یہاں وہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے بندوں, جس کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے یہی تو سمجھا رہا ہوں, جس کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہو وہ ہوتا ہے شیطان, یہاں اسے مراد شیطان ہے. ضمیر جو ہوتی ہے وہ پیچھے آنے والے جو اسم ہوتا ہے اس سے مراد وہ ہوتی ہے. انما یامرکم, بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے, یعنی شیطان تمہیں حکم دیتا ہے, بسوئی برائی کا, پھر وہ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے, والفحشائی اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب دیکھیے کہ پچھلی آیت کے اندر آپ نے پڑھا, یا یہ نازک کلو مما فی الارض حلالا طیبا, لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی منصوبے کی تم پیروی نہ کرو, شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو, انہ لکم عدو مبین, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انما یامرکم بالسوء, وہ تمہیں پھر برائی کا حکم دیتا ہے. عقل حلال اور عقل حرام کی جب انسان تمیز اٹھا دیتا ہے تو پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے تو بڑا اچھا ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, تو روزہ زکوٰۃ اور حج بھی کرتا ہے, تو بڑا ہی اللہ والا ہے, لیکن دیکھ زمانے نے حالات ایسے کر دیے کہ تیری تنخواہ اتنی ہے کہ اس کے اندر تو اپنے بچوں کا صحیح طرح پیٹ نہیں پال سکتا, اپنے بچوں کو تو اچھے سکولوں میں داخل نہیں کروا سکتا کیونکہ وہاں کی فیسیں زیادہ ہیں, وہ فیسیں تو نہیں دے سکتا. پھر شیطان اسے یہ پلاننگ دیتا ہے, وہ اسے حکم دیتا ہے, اسے کہتا ہے کہ اچھا اس طرح کرو, کہ اور تو گڑبڑ نہیں کرنی, یہ ڈکیتیاں, یہ چوریاں, یہ راہزنیاں, یہ بہت بری بات ہوتی ہیں, یہ نہ کرو. چپ کر کے کسی کا کام کیا, رشوت لی اور اپنے پیسے پورے کیے. ان پیسوں پہ اپنے آپ پر نہ خرچ کرنا, اپنے بچوں اپنی اولاد کی تربیت پہ ان کو اچھے سکولوں میں پڑھانے کے لیے لگا دینا. وہ نیکی اور پیار کے رستے سے داخل ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ نے جو فرمایا کہ تمہارے خون کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے تمہارے جسموں کے اندر جس طرح تمہارے جسموں میں تمہارا خون گردش کر رہا ہوتا ہے. وہ خون کی طرح پھر گردش کرتا ہے, وہ ذہن میں جا کے یہ باتوں کو بٹھاتا ہے کہ اگر تم نے رشوت نہ لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے بچے پھر ٹاپ والے سکول میں پڑھیں گے, کارپوریشن کے سکولوں میں پڑھیں گے, وہاں کی تو پڑھائی کچھ نہیں ہے, اپنے بچوں کا مستقبل برا کر دو گے. یا امرکم بالسوئی. اچھا, یہ جس کے پاس کوئی عہدہ تھا, جس کے پاس کوئی مقام تھا, جس کے پاس کوئی اختیار تھا, اس نے تو رشوت لے لی, تو میں کیا کروں؟ کیا میرے بچے پھر پیچھے رہ جائیں؟ اچھا, جوئے کی مجلس ہو رہی ہے, چلو ادھر چلتے ہیں, قسمت آزمائی کرتے ہیں, بچوں کے لیے کچھ لے کر آتے. اچھا, اور کچھ نہیں تو وہ لاٹری نکلتی ہے, ہم لاٹری لے لیتے ہیں. ابھی کل ایک اسکول کے اندر بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا. بچوں کے اس پروگرام کے اندر انہیں جوا کھیلنے کی باقاعدہ پریکٹس کروائی گئی. تم اگر نشانے پہ لگاؤ لگ گیا تو پیسے تمہارے, ورنہ ہمارے. اب اس بنیاد پر بچے کھیل رہے ہیں اور پیسے جو ہار رہے ہیں اور کچھ جیت رہے ہیں. انما یامرکم بالسوء. پھر وہ سمجھاتا ہے کہ اللہ نے تجھے قوت دی ہے, اللہ نے تجھے طاقت دی ہے, اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے. یہ امیر لوگ, یہ کھاتے پیتے لوگ تمہارے سامنے فراٹے بڑھتی ہوئی گاڑیوں میں گزر جاتے ہیں, اس کی دھول تمہارے منہ پہ ڈال جاتے ہیں, تجھے ذرا شرم نہیں آتی, چھین ان سے. پھر وہ ڈکیت بنتا ہے. یا امرکم بالسوء. میں اتنی جرت نہیں ہے, اتنی بہادری نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے ہرن کا ایک پھیرا لگایا اس کے وارے نیارے ہو گئے, وہ ہرن کے چکر میں ڈال دیتا. مردوں نے تو یہ کر لیا تو میں کیا کروں؟ تو کسی عورت نے اپنی آواز بیچی, کسی نے اپنی ادائیں بیچی, اور کسی نے اپنا جسم بیچا. اسے سمجھاتا ہے تیرا کیا جائے گا, پیسے تکے آ جائیں گے. یا امرکم بالسوء والفحشاء. تم ان ٹکوں سے, وہ رشوت کے ہوں, وہ غبن کے ہوں, وہ غصب کے ہوں, وہ رازنیوں ڈکیتیوں کے ہوں, وہ بے حیائی سے ہو, یہ سارے کے سارے پیسوں سے اگر کوئی شخص خدا رکھتی کہیے زمزم خرید لے. زمزم کو اللہ نے حلال تو کہہ دیا ہے, لیکن کیا یہ زمزم طیب بھی ہے؟ اب اس کے لیے طیب رہ گیا, اب اس کے لیے پلید ہو گیا, اسی طرح جس طرح اس نے پیشاب پی لیا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. پھر وہ صرف ذات فروشی تک محدود نہیں رہنے دیتا, وہ ملت فروشی تک بھی لے جاتا. تمہارے سارے لیڈر حضرات امریکہ سے ڈالر کی بنیاد پر اور باقاعدہ اعلان کرتے ہمیں اتنے ڈالر ملے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب آڈٹ والوں نے دیکھا کہ وہ جو کہا تھا کہ 3.5 بلین ڈالر ملے ہیں, جب اس میں سے نکالنے چاہے تو ملے نہیں. وہ بلین ڈالر پاکستان کو نہیں ملتے, وہ ان کو ملتے ہیں جن کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اور اسی بنیاد پر جناب مشرف صاحب نے یہ فرما دیا کہ وہ 3.5 بلین ڈالر وہ چونکہ آڈٹ میں نہیں آئے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کام کیا تھا ہم نے ان کے اندر وہ بانٹ دیے. یہ اپنے ٹکے اور پیسوں کے لیے انسانوں کو مارتے ہیں. ابھی یہ خبر نہیں آئی اور آ جائے گی کھیفسا کی ایک ایک بچی کتنے کتنے کی بیچی گئی, ایک ایک بچے کا خون کتنے کتنے کا بیچا گیا, قرآن کے حافظوں کی کیا قیمت لگائی گئی. وہ برائی اور بے حیائی کا پھر حکم دیتا ہے اور پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں. انما یامرکم بسوء والفحشاء.
جب انسان کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے تو مسجد کے منبر پر بیٹھا ہوا وہ عالم دین بھی جو عالم دین کے نام پہ تہمت ہے وہ انہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے دین کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. وہ چودھریوں وڈیروں اور خاقانوں کا آپ نے دیکھا نہیں گاؤں کے اندر جو چودھری کہتا ہے وہ مسجد کا مولوی کہتا. چودھری صاحب اپنی پنچایت کرتے ہوئے دو گھنٹے لیٹ ہو جائیں تو گاؤں میں جمعہ دو گھنٹے لیٹ ہی ہوگا کہ چودھری صاحب ابھی تشریف نہیں لائے. اور جو یہ جرت کرے کہ ٹائم مقرر ہے ہم اسی پہ پڑھیں گے تو اگلے جمعے وہ ہوتا نہیں ہے. ہمارا جاگیردارانہ نظام ہمارا سرمایہ دارانہ نظام اس کی چھٹی کروا دیتا.
انما یامرکم بالسوء والفحشاء.
اور یہ ممبروں پر بیٹھ کر وہ امت محمد جو جسد واحد تھی کیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے جس کا حکم دیا تھا ولا تفرقوا اسی پر بیٹھ کے منہ سے وہ باتیں نہیں کہتے جس سے امت کے اندر تفرقہ آ جائے.
ان تقولوا للہ ما لا تعلمون
کہ وہ تم باتیں کہتے ہو یا کہو گے اللہ اللہ کے مقابلے پہ ما لا تعلمون جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. وہ جانتے ہوتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہمیں اتحاد کا حکم دیا گیا انتشار سے منع کیا گیا وہاں پہ انہیں پتہ چلا تسمو بھی ہم اللہ جمیع ولا تفرقوا. پھر وہ بات کہتے ہیں جنہیں ان کا انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی. انہیں پتا ہے کہ چودھری وڈیرا کا کون یہ بات کہتا ہے میں نے اپنی روزی کمانی ہے. اور جب انسان یہ سمجھ لے کہ روزی اللہ نہیں امیڈیٹ باس دیتا ہے جب انسان یہ سمجھ لے روزی اللہ نہیں چودھری وڈیرا اور خاقان دیتا ہے تو اس کا حلال رزق بھی حرام ہو جاتا ہے اور غیر طیب ہے. پھر اس کے منہ سے برائی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. جتنے نودولتی ہیں میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں جائیے ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے ان کے بچے وی سی آر کے اندر گندی فلموں کے اندر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں بابے سے لے کر بچے تک سارے کے سارے اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب سے گندا لباس چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو میں غریب کہہ رہا ہوں مراد یہ ہے کہ وہ الیٹ کلاس کے مقابلے کے پاس ان کے پاس پیسے نہ ہو بس نودولت یہ ہو چکے ہوں چند ٹکے آگے ہو ان کی لڑکیوں کے لباس آدھے رہ گئے.
یا امرکم بالسوء والفحشاء
وہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم ماڈرن ہو گئے.
اور انہیں شیطان حکم دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے جسموں کو ننگا نہ کیا
تو کیسے پتا چلے گا کہ تم بھی ماڈرن ہو تاکہ تمہارے گھر بھی آ گئے.
انما یامرکم بالسوء والفحشاء. یہ جو علماء کرام ہیں ایک زمانے میں گیزٹڈ کلاس ون آفیسر تھے. ہر مسجد کے امام جس طرح آج 17th گریڈ ہے گیزٹڈ کلاس ون ہے یہ کلاس ون تھے. جنگ آزادی سے پہلے یہی ان کا سٹیٹس تھا. پھر اس سٹیٹس کو جب تبدیل کر دیا گیا اور ان سے مراد چھین لی گئی. آج میں ابھی بھی لاہور کے اندر پرانی بڑی کوٹھیاں دیکھتی ہوں 8 کنال کی 10 کنال کی 20 کنال کی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی کوٹھیاں آپ کو نظر آئیں گی. نہر کے کنارے آپ کو بڑی بڑی کوٹھیاں یہ ان علماء کی کوٹھیاں تھیں. جو اسپیشلائزیشن کر لیتا تھا شہر کا کوتوال یہی عالم دین ہوتا یعنی ایس ایس پی. یہی جو آدمی ذرا اسپیشلائزیشن کسی اور فیلڈ میں کر لیتا تھا انتظامیہ امور میں کر لیتا تھا یہ شہر کا جس طرح آج ڈی سی ہوتا ہے وہ امیر شہر اور محتمے میں شہر ہوتا تھا. اگر اس کا قانون کے اندر اسپیشلائزیشن کر لیتا تھا فقہ کے اندر کر لیتا تھا تو یہی بندہ شہر کا قاضی ہوتا تھا ورنہ کلاس ون آفیسر کے طور پر بڑی بڑی مراد اور بڑی بڑی سات جاگیریں ہوتی تھیں. جب ان سے یہ چھین لیا گیا تو جو بہادر دلیر اور شجاع لوگ تھے جو اللہ والے تھے انہوں نے تو انگریزوں سے پیسہ لینا یا ان کے ایجنٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھا. انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے گھر سے روٹی مانگ کر کھا لی, لیکن کسی غدار کے ہاں نہیں گئے, کسی چودھری اور وڈیرے اور خاقان کے ہاں نہیں گئے. اور انہوں نے نظام یہ بنایا تھا کہ اس کو پیٹ کے مصیبت ڈالو تاکہ یہ دماغ اور دل سے سوچنے کی بجائے پیٹ سے سوچنا شروع کرے, جب پیٹ سے سوچے گا تو ہمارے احکام کی تعمیل کرے گا. انہوں نے اسے پیٹ پر سوچنے پہ مجبور کیا, اللہ والے تو اس پر قائم رہے لیکن کب تک رہتے. اولادوں کی اولاد جب آئی تو انہوں نے کہا دادا بھی اسی راہ پہ چلا, باپ بھی اس راہ پہ چلا, ہمیں تو فاقو مار دیا, ہم تو وہ بات کریں گے, اسی مسند پر بیٹھیں گے. قوم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہمارا ساتھ نہیں دیا, قوم کے بڑوں نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا, یہ تو انگریزوں کے ساتھ مل گئے ہیں. انہوں نے بھی بجائے اصلاح کرنے کے, ان کی اولادوں کی اولاد جب آئی انہوں نے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا, اور امت کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہوئے ان کے اندر ایسی ایسی باتیں پھیلا دیں کہ ہر روز کھانے پکاؤ اور میرے تک لے کر آؤ, تم مجبور ہو جاؤ گے ان کے پیٹ پالنے پہ. اور آج آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی ظالم حکومتیں جو اپنے جابر حکومتیں کہتی ہیں, وہ بھی فرقہ پرست علماء کو وظیفہ کے نام پر مال ان کے گھر پہنچاتے ہیں. تو تم اگلی دفعہ یہ کرو, انہیں پتا ہے کہ اگر امت ایک دفعہ متحد ہو گئی, دین کی طرف چل پڑی, قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا, تو پھر ہمارا کوئی مقام نہیں. یہ انہوں نے بھی پلاننگ کر لی کہ اللہ کو رازق ماننے کی بجائے حکومت والوں کو مانو. اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب کو, وہ آپ کو پتا بیوروکریٹ تھے, وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بجٹ ہوتا تھا جو نان آڈیٹیبل تھا, اس کا آڈٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا, وہ ہم انہیں علماء کو دیتے تھے, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرنے پہ اکساتے اور پھر وہ ہمارے کہنے کے مطابق لڑتے اور قوم آپس میں الجھی رہتی اور ہم اقتدار پہ آسانی سے حکمرانیاں کرتے. یہ جو نظام تم نے بنا دیا ہے اہل علم, کبھی فلانا فنکشن کبھی فلانا فنکشن, ہندو دیوالی کرتا ہے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, وہ فلانا جلوس نکالتا ہے ہمیں بھی نکالنا ہے. ان علماء نے بھی اپنے ٹکے کھڑے کرنے کے لیے عوام کو مختلف مشغولیتیں دے دی اور ٹکے کمانے شروع کر دیے, اور وہ بات کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں پتا, اور کہتے ہیں یہ دین ہے. خدا لگتی کہیے کہ وہ حضرت تقی عثمانی ان کے علم کا میں معترف, لیکن اگر انہوں نے لیزنگ کی کار کو جائز قرار دیا ہے تو کس کا کچھ کرنے کے لیے قرار دیا ہے؟ کیا لیزنگ سود نہیں تھا؟ قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے لکھ دیا کس طرح کے علماء آئیں, ان کے علم کے اندر کوئی شک نہیں, لیکن جب حلال حرام کی تمیز نہ رہ جائے تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ پھر شیطان انہیں سو کا حکم دیتا ہے اور فش باتوں کا حکم دیتا ہے. اور آج یہ ساری تکالیف روڈ کی جو آپ اٹھا رہے ہیں, اگر لیزنگ پہ کار نہ ہوتی, لیزنگ پہ گھر کی چیزیں نہ ملتی, تو یہ آگے بڑھنے کی دوڑ میں جو ہم نے کہا کہ میرے گھر میں فریج بھی ہو, میرے گھر میں اے سی ہو, میرے ہر کمرے میں اے سی ہو, یہ لگوانے کے لیے وہاں سے سستی مل جاتی ہیں, لیکن سود جب واپس کرنا ہے وہ پیسے ہونے تو کرو گے نا. حلال حرام کی تمیز اس وقت نے اٹھا دی کہ قسطیں دینی ہیں ورنہ پولیس لے جائے گی. اور نفسا نفسی کا عالم ہو گیا, انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا للہ ما لا تعلمون. پھر ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں, یہ سود کا کاروبار کرنے کے لیے اگر شریعت کورٹ نے حرام کیا تھا تو جو دلائل کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں جا کے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سٹے لیا ہے وہ باتیں کس نے کہی ہیں؟ وہ کس نے کہی ہیں؟ غلط کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف نے کہی ہیں, پوری وہ قوم جس نے نواز شریف کو ووٹ کیا ہے اور نواز شریف کو زندہ باد کہتی ہے ان سب نے کی, یہ سارے اس کا مجرم ہیں. کہ میرے گھر میں کچھ آ جائے. اس نے کہہ دیا ہے میں پاکستان کو ٹائیگر آف ایشیا بناؤں گا, لاہور کو میں پیرس بناؤں گا. باہر میں جائے گی حلال اور حرام, مجھے تو چاہیے لاہور پیرس بنا ہو, اور مجھے تو چاہیے کہ پاکستان ٹائیگر آف ایشیا بنے. یہ کس نے کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آج ہمیں جنرل مشرف صاحب بہت برے لگتے ہیں, ہمیں موجودہ قاف لیگ بہت بری لگتی ہے کہ اس نے حقوق نسواں کے بل کی بنیاد پر ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہیں. تو میں پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ اسلامک پنشمنٹ اور بیبرک یہ کس نے کہا تھا؟ یا پیپلز پارٹی کی سینٹرل کیبنٹ نے نہیں کہا تھا؟ تو پیپلز پارٹی کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانے والے, گویا پوری طرح اس کی تائید کرنے والے, کیا اللہ کے ہم باقاعدہ مجرم نہیں ہے؟ ہمیں ٹکے چاہیے. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لہم واذا وقع منی اذا قیل, کالا تھا اس کو جب پیسیو وائز بنایا گیا تو کیلا بن گیا. کیلا جب انہیں کہا جاتا ہے, اصل میں تھا کیلا انہیں کہا گیا, یہ تو ماضی ہے کہا گیا, لیکن اس سے پہلے کلمہ اذا آ گیا. ہم نے پڑھا تھا ماضی سے پہلے اگر اذا آ جائے تو اس کا ترجمہ مضارے میں کرتے ہیں. وہ اذا کیلا جب انہیں کہا جاتا ہے, لہم لام کے لیے ہم ان سب کو, جب انہیں کہا جائے اتبع کرنا, پیروی کرنا, پیچھے چلنا, نقش قدم پہ چلنا, پلاننگ کے مطابق چلنا, پہلے تو ان کا تذکرہ تھا خطوات شیطان جو اس کی تباہ کرتے تھے. اب کہا جا رہا ہے جب انہیں کہا جائے تباہ کرو, ما انزل جو نازل کیا اللہ نے, ماں کے ایک معنی جو جس طرح یہاں پہ آیا, ماں کے ایک معنی کیا بھی ہوتے ہیں, ماں ادراک تجھے کیا ادراک ہے, نل قاریہ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے, اور کبھی ماں کتنا کے معنوں میں آتا ہے, ماں اجمالا کا یہ توجب کے ساتھ کہنا ہو کتنا, کیا رسول آپ کتنے خوبصورت ہیں, کوئی بھلا اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے توجب کے ساتھ, ماں احسانا کا آپ کتنے اچھے. تو یہ چار جگہ ہیں جہاں پر, یا کبھی ماں نافیہ آتا ہے, ماں ہندی شعین میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے, یہ چار ماں ہی آتے ہیں عربی مبین. ماں انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے, قالو ماضی ہے مضارے جی, آواز نہیں آئی جی, قالو بتائیے کہ ماضی ہے کہ مضارے, پھر میں آگے پڑھاؤں گا. ماضی ہے تو کیوں ماضی, مضارے ہے تو کیوں مضارے, یا تا الف نون لگا ہوتا تو مضارے ہوتا, یقولو تقولو اقولو نقولو اگر ہوتا تو مضارے ہوتا, ورنہ یہ ماضی ہے. لیکن جملے کے آغاز میں چونکہ اذا ہے اس لیے ترجمہ مضارے میں ہی کریں گے. قالو تو کہتے ہیں, بل نتبعو, بل وہی کلمہ جس اردو میں ہم بلکہ کہتے ہیں, بلکہ نتبعو, اتبع یتبعو, یتبعو وہ اتباع کرتا ہے یا کرے گا, اور تتبعو اور اتبعو اور نتبعو ہم اتباع کرتے ہیں یا کریں گے, ما الفینا, ما یہ کلمہ الفینا نا تو ہم سے لیے ہو گیا, باقی کیا کلمہ رہ گیا جی, الفا, ذرا ڈکشنری میں نکال کے دیکھیے کیا معنی بنتے ہیں اس کے, ذرا نکالیے ہم اور فے نکال کے دیکھیے کیا معنی بنتے ہیں, مانوس ہونا, الفت کرنا, بالکل ٹھیک ہے جی, تالیف قلب اردو میں کہتے ہیں, الفت اردو میں کہتے ہیں, یہ وہی کلمہ الفا, نکال لیا جی آپ نے بھی, بچیوں نے نکالا جی, قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا, جس سے مانوس پایا, علیہ جس پر ہم نے مانوس پایا, اباءنا اپنے اباؤ اجداد کو, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. کیونکہ دین کس کا نام ہے جی؟ مجھے آواز نہیں آئی. سارے بولیں گے تو میں نے بھی آگے چلنا ہوتا. جو اللہ اس کے رسول فرما دیں اس کا نام دین ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے, وہ لوگوں کی آراء ہے. دین اس کا نام نہیں ہے, وہ لوگوں کے اہل علم کے اجتہادات ہیں. وہ دین نہیں ہے, دین صرف اس کا نام ہے جو اللہ نے فرما دیا, جو اس کے رسول نے فرما دیا. تم نے اپنی عقل کے مطابق وہاں سے جو سمجھ کے نکالا وہ دین نہیں, وہ تمہاری سمجھ ہے, تمہاری رائے ہے, تمہارا اجتہاد ہے. اپنے اجتہادات کی طرف بلانے کی اجازت نہیں ہے, بلانا صرف دین کی طرف. صحابہ کرام کا نام صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتا ہے, تو میں ابھی منہ سے آپ کہہ رہے. بس اس لیے میں نے بھی اسی طرح بتا دی دل کی بات. اولو کانا, چاہے لو, اگر کانا تھے وہ, اباؤہم ان کے اباؤ اجداد, لا یاکنون شیئا, لا نہیں یاکنون, وہ عقل رکھتے شیئا ذرا بھی, چاہے ان کے اباؤ اجداد کو ذرا بھی عقل نہ ہو, کہتے اباؤ اجداد کے کہنے پہ چلیں گے. ولا یہتدون, پھر وہ ہدایت نہیں پانے والے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی نئی روش نہیں ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا, بلایا اور سمجھایا اور دلائل دیے کہ لوگوں اللہ ایک, اللہ دو نہیں ہے, اگر دو اللہ ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. وہ ایک ایک بات سمجھاتے گئے تو جواب میں مشرکین نے مکہ میں جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ ہاکذا وجدنا اباءنا, ہم نے تو اپنے ابا اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا تھا, ہم نے تو اپنے ابا اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا تھا. تو اللہ کہتے ہیں چاہے ان کے ابا اجداد کو کچھ بھی پتا نہ ہو پھر بھی یہ اسی کیا کرتے ہیں, اسی پہ چلیں گے. اگر یہ روش رہے گی تو کبھی بھی ہدایت نہ پا سکو گے. آج میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں, ذرا تحمل سے سنیے. میرا اور آپ کا رویہ اس زمانے کے مشرکین اور کفار مکہ سے کوئی مختلف نہیں. کلمہ ضرور ہم نے پڑھا ہے, نمازیں ہم ضرور پڑھتے ہیں, زکاتیں ہم ضرور دیتے ہیں, حج ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ کام بھی جو کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے ایسا کہا ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں. یہی بات بنی اسرائیل والوں نے کہی اور وہ یہودی اور نصرانی ہو گئے, ہم انہیں کافر قرار دے دیا. حالات تھے کہ وہ بھی مسلم ہی, ان کا نام بھی تو اسلام تھا, ان کے دین کا نام بھی تو اسلام تھا. اور یہی بات آج کا مسلمان اگر کہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آخر ہمارے علماء نے فرمایا, اور علماء چاہے وہ بات کہہ دیں جس کا اللہ اس کے رسول کو بھی پتا نہ ہو. تمہارے آبا و اجداد, مثال کے طور پہ جہیز ایک لازمی چیز ہے. کیوں؟ ہمارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے بابا کا دادا کا چاچا پردادا کی شادیاں ہوئی, ہماری پھوپھیوں کی شادیاں ہوئی, ہمارے چچا اور تایوں کی شادیاں ہوئی, سب میں ایسا ہوا. ہاکذا وجدنا اباءنا, ہمارے ابا اجداد تو ایسے ہی کرتے تھے, ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اب یہ تمہارے چچا تایا دادا یہ سارے کے پردادا چردادا بھی یہ پہلے تھے کہ حضور پہلے تھے؟ تو حضور تو آج الیوم اکملت لکم کہہ چکے, دین مکمل کر چکے. انہوں نے جس طرح شادیاں کی ہیں, کیا میرے اور آپ کے گھر کی شادی ویسے ہوتی ہے یا اپنے خاندان کے رسم رواج کے مطابق؟ ہاکذا وجدنا اباءنا, کس کے مطابق شادیاں کرتے ہیں؟ وہ لڑکی جو بڑی باپردہ ہوتی ہے, پردے میں رہتی ہے باقاعدہ عام دنوں میں, شادی کے موقع پہ بال کھول کے لہراتی ہوئی اپنے آپ کو دکھاتی ہوئی جو پھرتی ہے, کہتی ہیں یہ تو خوشی کا موقع ہے. یہ کس کے حکم پہ؟ اس لیے کہ اس نے پہلے اپنی خالہ کو دیکھا, اپنی پھپھو کو دیکھا, اس نے اپنی امی کو دیکھا, اس نے اپنی خالہ تایا چچی کو دیکھا کہ شادی کے موقع پہ وہ اسی طرح پھرتی تھی. اب یہ جوان ہوگی, اب یہ پھرے گی, حاکدہ وجدنا ابا آنا،
دیکھا کہ امی کے بھی بازو ننگے تھے، خالہ کے بھی بازو ننگے تھے، دادا کے بھی صورتحال ایسی تھی، وہ بھی کلین شیو تھا، تو بچہ جو پیدا ہو کے بڑا ہو کے اس کو دیکھے گا وہ کیا کرے گا؟ داڑھی رکھے گا کہ کاٹے گا؟ اور کہے گا کہ حاکدہ وجدنا ابا آنا، ہم نے تو اپنے ابا اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا تھا. اگر ابا اجداد کو ایسے کرتے پایا تھا، یہ ابا اجداد تو تمہارے رسول نہیں ہیں، بات تو اللہ کی ماننی ہے، اس کے رسول کی ماننی ہے، اور اللہ نے تو حکم دے دیا ہے اور باقاعدہ یہ ارشاد فرما دیا، قانون سازی کر دی ہے کہ ماں اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. یہ چچا تایا مامو، یہ خالہ، یہ پھپھو، یہ چچی تائی، یہ دادا دادا دادی، یہ نانا نانی، یہ جو بزرگ گھر کے ہیں، اگر وہ برے حرکتوں پہ چلتے تھے، ان کے گھروں میں فلموں کا رواج تھا، وہ آؤٹنگ کے لیے جاتے اور فحاشی اور روریانی کا سامان کرتے، تو کیا مجھے ان کے مطابق چلنا ہے کہ ان سے پہلے دین میرا رسول دے چکا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر آپ نے ابا اجداد پہ چلو گے کبھی بھی ہدایت نہ پا سکو. ایک بات میں آپ سے ذرا لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، یہ تازیہ نکالنا، گھوڑیا نکالنا، یہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں نکلا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا، دین اس دن مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ دین ہو سکتا ہے؟ اگر آپ وہ حرکتیں اپنے علماء کے کہنے پہ کر لیں تو آپ نے اپنا رب پھر کس کو مان لیا ہے؟ جی اپنے علماء کو، اپنے علماء کو کہیں، کیونکہ یہ تو آپ سب تسلیم کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلجنہ نہیں نکالا تھا، کیا نکالا تھا؟ ماتم کیا تھا رسول اللہ نے، حضرت حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہو کر ماتم کیا تھا، احد کے شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر کیا تھا، نہیں کیا تھا نا. یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں جو میں نے کہیں، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، لیکن میں پوچھتا ہوں، یہ جس پہ گیارہویں کے ختم پہ روز لڑائیاں لڑتے ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گیارہویں دیا کرو؟ میں پوچھتا ہوں، جسے دین بنا کر تم نے پیش کیا ہے، یہ کونڈے جو امام جعفر کے ہیں، جو سنی بھی دیتے ہیں شیعہ بھی دیتے ہیں، کیا رسول اللہ نے کہا تھا؟ دین کس کا نام ہے؟ کس کا نام دین ہے؟ یہ جس طرح میلاد نبی آپ مناتے ہیں، پہاڑیاں بناتے ہیں، لڑکیاں بھی سج دج کے دیکھنے آتی ہیں، لڑکوں کے بھی غول ہوتے ہیں، اور اس دن باقاعدہ شرابیں پی جاتی ہیں، میرے محلے کے واقعات ہیں، لڑائی اس دن اس یعنی دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اسی محلے میں، اس لیے میں نے اس قرآن کلاس کا آغاز کیا تھا، جس دن وہ لڑائی ہوئی تھی اس دن میں نے سوچا تھا کہ اللہ مجھے پوچھے گا کہ پورے محلے شہر میں تو لوگوں کو درس دیتا پھرتا ہے، اس محلے کے جس کے اندر تو رہتا ہے اس کا بھی حق تھا، شراب کے لڑائی پر لڑائی ہوئی کہ اس کو تھوڑی ملی اور مجھے زیادہ، کیا یہ؟ اور کوئی آپ نے ایک بھی، میں چیلنج سے کہتا ہوں، جلوس دیکھا جس کے اندر لڑکوں نے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے کے لیے جالی داڑیاں، بڑی مونچھیں، ہاتھ میں لاٹھی، اوپر ٹوپی، یہ پکڑ کے روپ دھار کے مذاق نہ اڑایا ہو؟ کوئی ایک بتائیے جس کے اندر میوزک کے اوپر باقاعدہ بچے تھرکتے نہ ہوں، اور اتنی اتنی داڑیوں والے مسجدوں والے وہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جس کا رسول اللہ کو بھی نہیں پتا ہو، ان کی موجودگی میں یہ سارے جلوس نہیں نکلتے، یہ اپریشیٹ سارے ان کو نہیں کرتے، کیا یہ اس کا نام دین تھا؟ لڑ پڑتے ہیں کہ آپ یہاں باندھے ہیں کہ یہاں باندھے ہیں، کیا اس کا نام دین ہے کہ جو تمہارے عالم نے سوچا ہے لازم ہے کہ دوسرے تیرے غلام ہیں وہ بھی ویسے سوچے؟ اذان اور نماز کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اذانیں دے کر دکھا دیا تھا, اس سے پہلے درود شریف کیا پڑھا گیا تھا؟ کس بنیاد پہ تم نے پڑھنا شروع کیا؟ اس کو دین پھر کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ پڑھنا ہو تو ضرور پڑھیے, لیکن دوسروں کو کہنا وہ نہیں پڑھتا, اس لیے وہ بے دین ہے. اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا, وہ منع بھی نہیں کرتا, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ پڑھا تو رسول اللہ نے بھی نہیں تھا, پڑھا تو حضرت بلال بن نے بھی نہیں تھا, تو کیا ان کو بھی برا کہو گے؟ جس کی عمر تو ساری 225 سال ہے, جب سے تم نے انگریزوں کے چمچے بنے ہو, ان کے ایجنٹ بنے ہو, جب سے ان کا مال کھانا شروع کیا ہے, کبھی ڈالر آتے تھے اور کبھی پاؤنڈ آتے, فرق تو صرف اتنا ہے, کچھ علماء روبلز لیتے تھے, رشیا کے ایجنٹ بنے, کچھ انہیں برطانوی ایجنٹی کی اور انہوں نے پاؤنڈ لیے, کچھ نے امریکی ایجنٹی کی انہوں نے ڈالر لیے, اور وہ باتیں کی جس کا باتوں کا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا, اس کو رسول کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دین ہو سکتا. لوگوں علماء کی آرا محترم, لیکن وہ دین نہیں ہے. دین صرف اس کا نام ہے الیوم اکملت لکم, سے پہلے جو اور دین مکمل ہو گیا ہے. دین عرب کے لیے نہیں تھا, ساری دنیا کے لیے تھا. دین اس صدی کے لیے نہیں تھا, قیامت تک کے لیے تھا. کہتے ہیں نئے نئے ماڈرن زمانے آ گئے, اور مثالیں کیا دیتے ہیں, پہلے لوگ جہاز پہ اونٹ پہ سفر کرتے تھے, اب جہاز پہ کرتے ہو. وہ تم اونٹ پہ سفر کرو یا جہاز میں سفر کرو, دین میں کہاں فرق آ گیا؟ سواری اس زمانے میں بھی تھی, سواری آج بھی ہے. اس زمانے میں سواری پہ چڑھنے کے لیے کہا ہے بسم اللہ کہہ کر دایاں قدم رکھنا, اترتے ہوئے بایاں قدم رکھنا, آج بھی ایسا ہی کرنا ہے, وہ جہاز ہو یا اونٹ ہو, دین تو اتنا ہے. اس کے اوپر بھی کہا کہ دعا پڑھ, بیٹھتے ہوئے دعا پڑھنا, وہ جہاز ہو تب بھی, اونٹ ہو تب بھی, اور اگر وہ مرکب ہو یعنی وہ کشتی ہو تب بھی دعا کرنا, وہ سائیکل ہو تب بھی, وہ گاڑی ہو تب بھی دعا کرنا. یہ ماڈل ماڈل کا چکر کہاں سے آ گیا؟ کوئی دین کے اندر تبدیلی نہیں ہے, دین وہی ہے اور ٹھیک وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ دے گئے. یہ سارے رسوم, چاہے وہ ہندوانہ رسوم ہو, چاہے وہ مولویانہ رسوم ہو, چاہے وہ ماڈرانہ رسوم, یہ سارے رسوم اللہ کا شکر ہے اس قرآن کی دعوت کے صدقے میں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ, اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے, ان کی بیداری کی صورت میں آج وہ زمانہ نہیں رہا. جو 50 کی دہائی میں زندہ تھے ان سے پوچھئے کہ جو ذرا گیسٹڈ کلاس ون ہوتا تھا اپنی نیک اور صالح بیوی کے بال کٹواتا, اسے میم بناتا, اس کے لباس تراشتا, اور اس کا برقع اور نقاب چھینتا, اور اسے کہتا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے دوستوں کی مجلس میں تجھے آنا پڑے گا. پھر دوستوں کی مجلس میں اگر اس کا دل لگ جاتا تو پھر کہتا میری غیرت. اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسے شوہر مر گئے ہیں, وہ اپنی سزا پا رہے ہوں گے, لیکن اپنے اس رواج کی, چاہے وہ جس کو میں نے کہا ماڈریٹ جو مشرف سفر فرما رہے ہیں, یہ لفظ کی بھی توہین نہ کی ہے. روشن خیال تو ہم خود ہیں, روشن خیال تو محمد رسول اللہ ہے. سرکار دو عالم سے زیادہ کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ تو ان کے سارے افکار قرآن اور قرآن نور ہے, قرآن حکیم تو نور ہے. اور حضرت عائشہ کی حدیث مبارکہ, ام عائشہ کا جملہ یاد ہے آپ کو کہ وہ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھا, وہ تو خود روشنی تھی. ہمارے بزرگ کرتے تھے, ہمارے گھر والے ایسا کرتے ہیں, لہذا ہم ایسا کرتے ہیں. خاندان بھی آخر کوئی چیز ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. لوگ ان سے بھی بڑا ایک خدا ہوتا ہے, اب اولداد سے بھی بڑا ایک خدا ہے, اور اس سے بڑا خدا لوگوں نے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کائنات میں اور کوئی نہیں پوجا گیا, وہ انسان کا اپنا نفس. بسا اوقات یہ ابا آنا کا جو نام لیتا ہے کہ ابا اولداد کے رسوم ہیں, ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں, اصل میں یہ ایک بہانہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے نفس کا یارہ ہوتا ہے. وہ اپنے نفس کی بات کو مان رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو اس کے اوپر راضی کر چکا ہوتا ہے، نام لگاتا ہے کہ میری خالہ ایسی تھی تو اس لیے میں ایسا، میرا چچا ایسا اس لیے میں، میرے ابو ایسے میں اس لیے ایسا. بنیادی طور پہ من حرامی تے حجتاں ٹیر، پنجابی کا محاورہ سنا آپ نے، من حرامی تے حجتاں ٹیر. خواب کی کلاس میں جائیں تو صحیح، باتیں بڑی شدید کرتا ہے، اس لیے وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہوں، لیکن نہیں آئیں گے، باتیں بڑی سخت کہتا ہے، ڈائریکٹ کہتا ہے، من حرامی تے حجتاں ٹیر. مجھے برا نہیں کہہ رہے ہوتے، دراصل اپنے جس نفس کی وہ غلامی کر رہے ہوتے ہیں، میری باتیں جو کہ اس کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف کوئی بات نہ سنے. اور یہ ابا پرستی جو کہ نفس پرستی کے راستے سے ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہے وہ بچہ جو اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، اپنی ماں کو ذلیل کر رہا ہے، وہ بھی ابا پرستی پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ ابا پرستی اس کے اپنے نفس کے حوالے سے. اگر ابا پرست ہوتا تو کم از کم امی ابو کا احترام تو کرتا، یہ ماں اور باپ کا احترام بھی نہیں کر رہا ہوتا. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. آپ نے دیکھا کہ میں کبھی کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ مسلم ہیں، اور آپ یہاں تسلیم کر کے جاتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن جو دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، ایسے ہی خاور بٹ جو ہے وہ ہمیں اکساتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم دیوبندی. اور جو بریلوی ہے وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ ہم اصل میں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے قرآن بھی پڑھنا چاہیے، چلا جاتا ہوں ان کی مجلس میں، لیکن اللہ کے فضل سے پکا بریلوی. میں اپنے علماء اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں، سر منہ انحراف نہیں کرتا. کہتے تو پھر کیا سیکھا؟